بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين وصحبه أجمعين، أما بعد. حالات حاضرہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے متعلق کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کا جواب دیں، دیکھتے ہیں کتنا ہمارے پاس وقت ہے. میں پہلے سوال پڑھ کے سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جواب دیں. کافی سوالات مختلف وقت میں آئے تھے. کہتے ہیں الطبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ کون، کہ وہ گروہ کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس میں. اس حدیث سے بعض لوگ حماس مراد لے رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر حماس طائفہ منصورہ گروہ نہیں ہے تو پھر طائفہ منصورہ گروہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ گنہگار تو سب ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ یا کوتاہیاں ہوئی ہیں تو جہاد بھی تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کیوں نہیں کرے گا؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ اس وقت حماس کی مدد کرنی چاہیے. ایسے حالات میں جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہے، اور ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے. اگر حماس نے کارروائی کی ہے تو دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اسرائیل کو اکسایا ہے یا نہیں اکسایا، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دشمن تو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے. حماس نے تو اپنا حق ادا کیا ہے، جنگ بدر میں بھی مسلمان کم تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، اب کیوں نہیں کرے گا؟ آج مسلمان بہت طاقتور ہیں، اگر ایک ساتھ مل جائیں تو یہودیوں کا نام و نشان بھی مٹا دیں گے. ہم سب متحد ہو کر دشمن پر غلبہ حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اس وقت اس مسئلے کا حل جہاد اور جنگ نہیں ہے تو پھر اور کیا حل ہے؟ کیا صرف درس گاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دینی تعلیم دینا کافی ہے؟ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، اس وقت عقیدہ بدعقیدہ کھیل چھوڑیں. اس وقت کوئی جہمی قدری موجود نہیں ہے. کون جہمی قدری، رافضی، اشعری، ماتوریدی، بدعتی وغیرہ یا بدکار ہے اور کون نہیں ہے، یہ سب چھوڑیں. ہمیں اس مسئلے کا فوری حل قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیں. اللہ المستعان. چلیں میں کوشش کروں سیکشن کر کے الگ الگ انشاءاللہ اس کے جواب دیتے ہوں. پہلا سوال، الطبرانی کے ایک حدیث میں ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ کون، کہ وہ گروہ کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس میں. اس حدیث سے بعض لوگ حماس مراد لے رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب، یہ بات درست نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اصل حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور بیت المقدس کا جو زیادہ الفاظ ہیں یہ اس حدیث میں نہیں ہے. یہ جو زیادہ الفاظ ہیں بیت المقدس کے، یہ طبرانی اور مسند احمد میں موجود ہیں. مسند احمد کے نمبر 21286 میں ہے، صدر ابو امامہ سے یہ روایت موجود ہے. علامہ البادی نے سلسلہ ضعیفہ میں فرمایا کہ یہ ضعیف ہے. دوسری بات، اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو متشابہات مبہمات میں سے ہے، اور آخری زمانے میں شام میں ان کا وجود ممکن ہے جن کا محاصرہ دجال بیت المقدس میں کرے گا، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں ان سے مراد وہ لوگ جو بیت المقدس میں ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جن کا محاصرہ دجال کرے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یعنی اس وقت خصوصی طور بیت المقدس کا ذکر جو ہے یہ لازمی نہیں ہے. تو ایسے یعنی ہم کہہ سکتے کہ کوئی حماس اس وقت قتال کر رہا ہے اور طائفہ منصورہ جو اس حدیث میں آیا کہ بیت المقدس میں ہوگا، تو لازمی نہیں ہے. ہاں کسی زمانے بھی ہو بھی سکتا ہے، اور آخرت میں تو ہوگا جب دجال آئے گا. آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ دجال آئے گا، یہ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اس وقت کچھ لوگ کا محاصرہ ہوگا بیت المقدس میں، دجال ان کا محاصرہ کرے گا، تو وہ لوگ جو وہاں پر ہوں گے وہ اہل حق میں ہوں گے، وہ اس سے مراد ہیں طائفہ منصورہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ان کے ساتھ مل کے، جو طائفہ منصورہ ہے، دجال کا قتل کریں گے. دوسرا سوال، اگر حماس طائفہ منصورہ گروہ نہیں ہے تو پھر یہ کون، تو پھر یہ گروہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اچھا سوال، اس کے جواب میں سوال یہ ہے کہ کیا حماس طائفہ منصورہ گروہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حماس کون ہے، ان کا کیا عقیدہ اور کیا منہج ہے، کیونکہ طائفہ منصورہ کی جو خوبصورت اور اچھی صفات احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور کامیابی کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، تو حماس یا کوئی بھی گروہ یا جماعت جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ طائفہ منصورہ ہے یا اس گروہ کی طرف منسوب یا اسے اس گروہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو ان میں وہ صفات موجود ہونی چاہیے تاکہ ان کو اس عظیم گروہ سے جوڑا جائے. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے تمام دلائل جو اس گروہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ضروری ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کی مدد و نصرت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعض دلائل پہ ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورۃ محمد نمبر 7. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا. یعنی جو توحید و سنت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق ادا نہیں کرتا اور ان کے احکام کی پیروی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب نہیں کرتا. پھر مزید وضاحت اس پیغام میں دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی نصرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور غالب ہے، سورۃ الحج نمبر 40 میں. اور اگلی آیت میں دیکھیں، اور اس آیت کریمہ میں اس سے بڑھ کر پیغام ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کی مدد و نصرت اور کامیابی کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حق واجب کر دیا ہے. ایک مکمل آیت جو ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مکمل آیت ہے. اور اس آیت کے آخری حصے کے انداز پر ذرا غور کریں. اصل جملہ کیا ہے؟ نصر المؤمنین حق علینا. اگر جملے کو سیدھا دیکھیں نا اس طریقے سے تو یہ بنتا ہے، نصر المؤمنین حق علینا. نصر مبتدا ہے اور حق اس کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ مؤمنوں کی مدد نصرت کرے. لیکن جب اس عظیم خبر کو خوشخبری، اور اس خوشخبری کو صرف مؤمنوں کے لیے خاص کرنا مقصد تھا، تو خبر کو مقدم کیا گیا حق علینا نصر المؤمنین، ٹھیک ہے. اور جب اسے قاعدہ بنانا مقصود تھا کہ یہ مدد ہمیشہ رہے گی، تو فعل کانا کے ساتھ اس کے صیغے سے جملے کو بیان فرمایا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس آیت کے اعراب دو طریقے سے کیا گئے ہیں. امام قرطبی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے دو اعراب ہیں. ایک تو یہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. حقًّا خبر ہے کانا کی، اور نصر اسم ہے جو معروف اعراب ہے. دوسرا اعراب سے ابوبکر صدیق سے ثابت ہے کہ اس آیت کے اعراب کیسے کرتے تھے. ذرا غور سے سنیں، فرماتے ہیں کہ حقاً پر رک جاتے تھے جب پڑھتے تھے، یعنی جب پڑھتے تھے اس آیت کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا، رکتے تھے. پھر پڑھتے تھے عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو پیغام تھوڑا دیکھے کیسے ڈفرینٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ مجرموں سے انتقام حق ہے، اللہ تعالیٰ رہ کر رہے گا، اور یہ ہو کے رہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو بدل سکتا ہے. پھر پڑھتے تھے علینا نصر المؤمنین، یہ جملہ ابتدائی ہے جس میں علینا خبر ہے اور اسے نصر مبتدا پر مقدم کیا گیا تخصیص کے لیے. تو یہ اس طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا. اب اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی پیغام کو بار بار مختلف اور بہتری انداز میں بیان کرنے کے بعد میں بھی کوئی سمجھنے سے قاصر ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک سمجھنے والے دل کی دعا کرے، اور اپنے دل کا محاسبہ کرتا رہے کہ اس کے جوش و جذبات اس پر کیسے غالب ہیں کہ اس واضح حقیقت کو وہ کیسے نہ سمجھ سکا. واللہ المستعان. دوسری بات، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتا تو وہ رسوا ہے، اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد و نصرت کر سکتی ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مدد و نصرت کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا. وَإِن یَخْذُلکُم، اور اگر وہ تمہیں رسوا کر دے، فَمَن ذَا الَّذِی یَنصُرکُم مِّن بَعْدِ، تو پھر وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد. وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں، بھروسہ کے مومن. تو اسی نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کون ہے، ان کا کیا عقیدہ اور کیا منہج ہے. مختصر اس گروہ کا عقیدہ اور دین اگر صرف ایک جل میں بیان کیا جائے تو ان کے نزدیک خمینی ان کا روحانی باپ ہے، حماس کے نزدیک خمینی جو ہے وہ ان کا روحانی باپ ہے. اور مزید وضاحت کے لیے صرف یہ جملہ سرچ کر کے دیکھیں، گوگل پر سرچ کر دیں حماس اور خمینی، لکھ کے دیکھ لیں آپ، اور دیکھیں تصویریں بھی دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا تعلق ہے ان دونوں جماعتوں کا آپس میں. اور خمینی کا دین، اس کا عقیدہ و نظریات کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اس گروہ کا تعلق اخوان مسلمین سے ہے. اور اگر اور اس گروہ کے بانی حسن البنا اور نظریاتی رہنما سید قطب کے عقائد و نظریات بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جن میں مسلمانوں کی تکفیر اور مسلمان حکمرانوں پر خروج کی دعوت و فتن و فساد اور بہت سارے باطل تعلیمات موجود ہیں. اب اس سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ کیا حماس طائفہ منصورہ ہے، کیا جواب ہے؟ نہیں ہے. اگلا سوال، اگر حماس طائفہ منصورہ گروہ نہیں ہے تو پھر یہ گروہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سوره التوبه ايه نمبر 100. حافظ ابن كثير رحمه الله اس ایت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، میں مختصر بتاتا ہوں، بڑے پیارے فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی سابقین اولین مہاجر انصار سے راضی ہیں، اور جو ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرتے ہیں تو خرابی ہے اور ویل ہے اور وعید لوگوں کے لیے جو ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کو گالیں دیتے ہیں اور یوم سے بعض کو گالیں دیتے بغض رکھتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو صحابہ کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور سب سے افضل جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو رسوا گروہ ہے رافضہ میں سے، منصورہ نہیں، طائفہ المخذولہ فرماتے ہیں رافضہ میں سے، وہ صحابہ کے ساتھ جو ہے بغض نفرت کرتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور یہ ثبوت ہے کہ ان کی عقلیں الٹی ہیں، ان کے دل بھی الٹے ہیں. یہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ایمان رکھنا، جو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور یہ گالیاں دیتے ان لوگوں کو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور اہل سنت جماعت جو ہیں وہ ہر اس شخص سے راضی ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اس سے گالی دیتے ہیں اہل سنت جماعت جو ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے گالی دی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہو، اور اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور اس کے ساتھ دشمن رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اور اتباع کرنے والے نہ کہ ابتداء کرنے والے ہیں، متبع ہیں مبتدع نہیں ہیں، اور حق کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ ہے جو فلاح پانے والا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور پھر طائفہ منصورہ کی احادیث کے متعلق بعض سلف کے اقوال بھی جان لیں کہ یہ گروہ کون سا ہے. طائفہ منصورہ جو ہے، امام بخاری فرماتے ہیں اہل علم ہیں، امام علی بن المدینہ فرماتے ہیں اہل حدیث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں، اور ایک جگہ فرمایا اگر اصحاب الحدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. ابن نووی رحمہ اللہ کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ گروہ جو متفرق ہو مختلف مومن لوگوں میں، ان میں سے بعض بہادر جنگ کرنے والے ہیں، بعض فقہا ہیں، بعض محدثین ہیں، بعض عباد اور زہاد ہیں، بعض ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس گروہ میں شامل ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہیں، کہ ایک جماعت مختلف قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ کسی خاص جگہ یا خاص رنگ یا خاص زبان کے اعتبار نہیں ہے. ان میں وہ بھی ہیں جو جنگ کرنے والے ہیں، محدث بھی مفسر بھی ہیں، اور جو عبادت گزار وہ بھی شامل ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لازمی ہے کہ ایک جگہ پر موجود ہوں، بل ان کے اجتماع ایک جگہ پر بھی ہو سکتا ہے یا متفرق بھی ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف کونوں میں. اور ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ ان کا وجود ان کے بعض میں سے نہیں ہوگا، کسی خاص جگہ پہ ہوں گے، کہ آخر میں صرف ایک ہی گروہ بچے گا، اور جب اس گروہ کا خاتمہ ہوگا تب اللہ تعالیٰ حکم آئے گا اور قیامت آئے گی. اب یہ دوسرے سوال کا جواب ہے یہ چیزیں جو ہیں. اب تیسرا سوال جو ہے, گنہگار تو سب ہیں, اگر ان سے کوئی گناہ یا کوتاہیاں ہوئی ہیں تو جہاد بھی تو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کامیاب کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور قانون ہے کہ گناہوں کے ساتھ جہاد کرنا رسوائی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کا سبب ہے. دیکھیں دو مثال, جنگ احد اور جنگ حنین کا قصہ قرآن مجید میں واضح ہے. اگر صحابہ کو انجانے میں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے فوری سزا ملی ہے تو کیا بڑے گناہوں اور باطل عقائد اور نظریات والوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا؟ اصل بات یہ ہے. چوتھا سوال, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس وقت حماس کی مدد کرنی چاہیے, ایسے حالات میں جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہے اور ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے, مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اور راستہ بھی تو ہے لیکن اس کے لیے آسان ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے جو اپنے جذبات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع کر دے اور اپنا سر جھکا دے. اور یہ صحابہ اور منہج سلف کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام کو بھی ایسے اور اس سے بڑی مشکلات کا سامنا تھا اور بعض اوقات وہ بھی جذبات میں آ جاتے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا تھا تو نصوص کے سامنے اپنے سر جھکا دیتے تھے اور منعن سے حکم کی تعمیل کرتے تھے. صلح حدیبیہ کا قصہ کسی سے مخفی نہیں ہے, قرآن مجید میں اسے فتح کا نام دیا گیا ہے اور پوری سورت نازل کی گئی ہے اور متفق علیہ احادیث میں یہ قصہ موجود ہے. اس قصے کے آخر میں سیدنا عمر بن خطاب اور بعض صحابہ کے موقف پر ذرا غور کریں. قصہ معروف ہے صلح حدیبیہ کا. جب شرطیں لکھی جا رہی تھیں صہیب بن عمر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو بڑی سخت شرطیں تھیں. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال میں تم لوگ جو واپس چلے جاؤ گے اور عمرہ نہیں کرو گے, جبکہ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور صرف عمرے کی نیت سے آئے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابی ساتھ تھے. تو مشرکین منع کر دیا اور یہ طے پایا کہ شرائط لکھی جائیں گی اور 10 سال تک جو جنگ ہے اسے روک دیا جائے گا, جنگ بندی اور جنگ کا خاتمہ 10 سال تک نہیں ہوگا. تو شرطیں, سب سے پہلے شرط ہے کہ اس سال میں عمرہ نہیں کرو گے, اگلے سال آؤ گے عمرہ کرنے کے لیے, 3 دن رہو گے, ہم تمہارے لیے راستہ چھوڑ دیں گے, جگہ خالی کر دیں گے, پھر 3 دن کے بعد تم واپس چلے جاؤ گے, تو اس سال میں تو تم لوگوں نے عمرہ نہیں کرنا. اس سے بڑی شرط جو تھی دوسری یہ کہ جو بھی مشرکین میں سے اہل مکہ میں سے اسلام قبول کرے گا اور تمہارے پاس واپس مدینہ جائے گا, تمہارے پاس مدینہ پہنچے گا تو واپس مکہ تم لوگ بھیج دو گے, کہ تمہارے پاس کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ تمہارے پاس نہیں جا سکتا, ہمیں تمہیں بھیجنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو بھی قبول کر لیا. ابھی یہ بات لکھی جا رہی تھی, مکمل نہیں ہوا تھا, کہ ابو بصیر جو ہے یا ابو جندل جو ہے, ہاں ابو جندل جو صہیب بن عمر کا بیٹا جو ہے, وہ مومن تھا سبحان اللہ, اور اسے قید خانے میں رکھا گیا تھا اور بڑے تکلیف دے اس پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا, مارا پیٹا جا رہا تھا, تو کسی طریقے سے وہ وہاں سے بھاگ نکلے. اب ہاتھ بندھے ہوئے اور وہ بیچارہ کافی اس کے جسم پہ زخم لگے ہوئے ہیں, تو آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے اسے, تو صہیب بن عمر بھی دیکھا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجیز ہولی اسے صرف میرے لیے, اسے اجازت دے دو. صہیب بن عمر کہتے ہیں نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے, میں معاہدہ ختم کر دوں گا اور یہ سب سے پہلے اس معاہدے میں شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا, ابھی سے زبانی کلامی ہو رہا ہے, اور میں صرف ایک بندے کی بات کر رہا ہوں, یعنی ہے بھی تمہارا بیٹا, اب یہ تو دیکھیں. تو اس ظالم نے کہا, اس وقت مشرک تھا, کہتا ہے نہیں سب سے پہلے یہی ہوگا اور اسے واپس. تو جب اس نے دیکھا تو دیکھا صحابہ کرام کی طرف ابو جندل نے, کہ مجھے واپس اس ظلم ستم پہ جانا پڑے گا, میں واپس جاؤں گا کیا, میری حالت تو دیکھے کیا حالت ہو گئی ہے. تو ظاہر صحابہ کرام تو بڑے یعنی عجیب سی حالت ہو گئی کہ ایک بندہ جو ہے اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, وہ کلمہ پڑھنے والا ہے, موحد ہے, اور یہ اس پر ظلم کر رہے ہیں اور واپس اس ظلم کے واپس لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ابھی بیعت رضوان بھی ہم کر چکے ہیں, جانتے بیعت رضوان میں یہ وعدہ ہو چکا ہے, بیعت ہو چکی ہے کہ اگر جان بھی چلی جائے تو ہم جان قربان کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مان رہے ہیں الغرض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اجز ہولی میرے لیے. تو برحال اس کے باپ نے کہا نہیں, اگر ایسا ہوگا تو پورا معاہدہ ختم کر دیں گے. اور اس قصے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ واللہ اگر یہ اللہ تعالیٰ گھر کے تعظیم کے لیے کوئی بھی شرط رکھیں گے میں قبول کر لوں گا. گھر کی تعظیم ہونی چاہیے, مقدس جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اگر وہاں پہ شرک بھی ہوتا ہے, یعنی اگر یہاں پر کوئی بھی ایسے اقدام یہ لوگ کریں گے جس میں خون ریزی نہ ہو اور امن و امان قائم ہو, اور مسلمانوں کے لیے جو وہاں پر رہتے مستضعفین ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوئی بھی اگر کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس گھر کی تعظیم کرتے ہیں میں قبول کروں گا. اس قصے کے شروع میں اچھا اب یہ بات آئی ہے, یہ شرطیں آئی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. ادھر سید عمر کو دیکھیں, سید عمر کو عرض کرتے ہیں الست نبی اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو, الست نبی اللہ, الست نبی اللہ حقا؟ قال بلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک. قلت الستنا علی الحق, کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ وعدونا علی الباطل, اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ قال بلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک. قلت فلمن اعطی الدنیۃ فی دیننا اذن, تو ہم کیوں پھر ذلت و رسوائی اپنے دین میں حاصل کریں, یہ پستی کیوں ہمارے جب دین میں ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پست رہیں؟ قال, ذرا غور پر نجمہ, قال انی رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں, ولست اعصیہ, اور اللہ تعالیٰ کی میں فرمان نہیں کرتا ہوں, وہ ناصری, اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. پھر سید عمر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور گھر کا طواف کریں یعنی عمرہ کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ تو کہا تھا, لیکن کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال میں کریں گے؟ سید عمر عرض کرتے ہیں جی نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا تھا. قال فإنك آتی و مطوف به, تو آپ آئیں گے اور طواف بھی کریں گے, یعنی امیہ کے خواب سچے ہوتے ہیں نا, وحی ہوتا ہے, لیکن یہ خواب میں تھا کہ عمرہ کریں گے طواف کریں گے, یہ تو نہیں تھا کہ اس سال میں ہوگا. اچھا سیدنا عمر فرماتے میں واپس گیا, اب ابوبکر کے پاس گیا, ابھی بھی یعنی تسلی نہیں ہوئی, تسلی بخش جواب نہیں ملا. دیکھ جو جذبات کی بات ہو رہی ہیں کیسے کام کرتے ہیں. تو ابوبکر صدیق نے جب عمر کی بات سنی, سیدنا عمر کی, فرماتے ہیں ایوہ الرجل, اے شخص میری بات سنو, انہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں, وليس يعصي ربه, اور عبد رب کی نافرمانی نہیں کرتے, وهو ناصره, واللہ تعالیٰ کی مدد کر کے رہے گا. وہی الفاظ دیکھیں سبحان اللہ, فاستمسك بغرزه, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لازم پکڑو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا آج یہ قبول کرو, اسی میں کامیابی ہے. اگرچہ ظاہر کیا لگ رہا ہے, ذلت و رسوائی نظر آ رہی ہے نا. اچھا اچھا فاستمسك بغرزه فواللہ انہو علی الحق, اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہی ہیں, ایک رسول ہے نا. اچھا سید عمر فرماتے ہیں بعد میں, پھر لمبا قصہ ہے, واپس چل گیا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مسلم, پھر آ گیا. اچھا وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جانور جو ہے نا ذبح کر لیں اور سر کے بال موڑ لیں, تو صحابہ بیٹھے رہے. تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کوئی ہلا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے, سید ام سلمہ موجود تھی ساتھ. تو عرض کرتی ہیں خیریت, تو آپ پریشان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حکم دیا تین مرتبہ کہ اٹھو سر کے بال موڑ لو, چوندر ذبح کر لو, یعنی عمرہ نہیں ہوگا, واپس چلتے ہیں, تو کوئی ہلا نہیں, کوئی بات نہیں سن رہا. تو سید ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, فرماتی ہیں آپ ایسا کریں, آپ کسی سے بات نہ کریں, آپ باہر جائیں, سر کے بال موڑ لیں اور اپنے جانور ذبح کر لیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں. جب صحابہ کرام یہ دیکھتے ہیں کہ اب نظر ثانی کی بات ختم ہو گئی ہے, اس انتظار میں تھے نا, اب صحابہ نافرمانی تو نہیں کرتے, اب اتنی پریشان ہے کہ کیا ہو رہے ہو, اب اللہ گھر سامنے ہے اور بیت رضوان بھی ہو چکی ہے, وعدہ بھی ہو چکا ہے, جان بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہیں, اگر مرتے تو شہید ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور واپس کیسے جائیں گے ہم؟ پھر ہمارے بھائیوں کو جو ظلم ستم ہے اور کو جو اسلام قبول کر کے آئے گا وہ کیسے واپس کرے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ نظر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ثانی کرے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بات بن جائے. تو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور ذبح کیا اپنا اور پھر سر کے بال مونڈے, تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, تو اتنی شدید پھر صحابہ کرام ظاہر اٹھے، انہوں نے بھی اپنے سال کو بعد مڑنا شروع کیا، قد یقتل بعضهم بعضا، اتنی شدت کے ساتھ سر پہ وہ اس طرح پھیر دیتے گویا کہ قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو، اتنی غم و غصہ تھا. دیکھیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غم و غصہ ہے، اپنا پرسنل کیا ان کا مفاد ہے کوئی، یعنی وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، سبحان اللہ. تو جب یہ معاملہ تھا تو سر کے بال میں انہوں نے کاٹ لیا اور جانور بھی ذبح کر لیا اور پھر احرام بھی کھول دیا، وہاں پہ چل گئے. سر عمر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں بعد میں میں نے جب پتہ چلا کہ آپ سے بات درست ہے واقعی، اور یہ فتح ہے، واقعی فتح تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے 2 سالوں کے اندر فتح مکہ ہوا اور پھر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور واقعی فتح تھا، اور واقعی اس میں خیر تمام کے جو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، سبحان اللہ. تو سید عمر فرماتے مجھے ندامت ہوئی اور میں نے صرف اس جو اعتراض میں نے کیا تھا، جو اپنے رائے دی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کے لیے مجھے پتہ نہیں کتنی اچھے اور نیک عمل کرنے پڑے بعد میں، سبحان اللہ. اور یہ بخاری کے 2731 ہے، اور اس قصے میں یہ پیغام بھی ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنے میں ہے، اور جس طریقے اور حکمت سے فتح مکہ ہوا اسی طریقے سے بیت المقدس بھی فتح ہوگا، اور یقیناً فتح ہوگا جب یہودی دیواروں اور درختوں کے پیچھے چھپتا پھرے گا اور ان مومنوں کے لیے دیواریں اور درخت بھی بولیں گے کہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کرو. وہ یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. اگلا سوال، اگر حماس نے کارروائی کی ہے تو دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں، اسرائیل کو اکسایا ہے یا نہیں اکسایا، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دشمن تو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے، حماس نے تو اپنا حق ادا کیا ہے، جنگ بدر میں بھی تو مسلمان کم تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، اب کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے جواب، پہلی بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں جنگ کی تیاری نہیں تھی، اور اصل مقابلہ 313 کے ساتھ تھا جو بڑی طاقت ہے، اور ایمان اور دین بھی مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ جنگ ہونی تھی، اور جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا فرمائی ہے اور اپنے دشمن پر غالب بھی ہوئے ہیں. دوسری بات کہ کمزوری کی حالت میں دشمن کو اکسانا یا قتل کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں یقینی بات ہے، اس وقت مسلمان کمزور ہیں، چاہے فلسطین میں ہو یا باہر ہوں، پوری امت اس وقت حقیقتاً کمزور ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی. اور کمزوری کی حالت میں دشمن کو اکسانا شرعاً جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1788. بڑا پیارا قصہ ہے، جنگ احزاب کے وقت، لمبا قصہ ہے، میں اس مختصر اس میں جو شاہد وہ بتاتا ہوں. سیدنا حذیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جو قوم کی خبر لے کے جو احزاب میں ہیں، یعنی ذرا دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں. وہ شدید سردی کا وقت تھا، شدید سردی تھی اور بھوک اور پیاس بھی عام تھی، کیونکہ مشرکین نے، اہل کفر نے گھیرا ہوا تھا جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں، 5 ہجری میں. تو سید حذیفہ کو جب بھیجا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ حکم دیا کہ ان کو میرے اوپر اکسانا مت، اکسانا نہیں، جانا ہے خفیہ طریقے سے، صرف خبر لے کے آنی ہے. شاہد کی بات کروں، لمبا قصہ، بڑا پیارا قصہ ہے، کبھی اسے پوری یعنی 2 گھنٹے کے درس ہو سکتا ہے صرف اس ایک حدیث پہ، بہت سارے فوائد ہیں اس میں. تو خاص حکم، خاص تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جائیں خبر لے کے ہیں لیکن اکسانا نہیں ہے. تو چنانچہ سیدنا حذیفہ جاتے ہیں، اور پھر سردی میں ہوتے، کہاں پر ہوتے ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں، میں چلا یوں لگ رہا تھا کہ میں حمام جیسے گزر گیا، یعنی گرم، جیسے حمام ہوتا ہے نا گرم، اس میں سے گزر کے جا رہا ہوں، وہ سردی وغیرہ بھی ختم، ڈر بھی اور سردی بھی تھی پہلے، کیونکہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کون جائے گا، اور اس کی جنت کی خوشخبری ہے، تو کوئی نہیں اٹھا صحابہ میں سے، کس سے کب سے تھا، یہاں سے شدید بھوک، ڈر اور تکلیف کی حالت تھی. پھر حکم دیا سیدنا حذیفہ کو، اٹھو حذیفہ تم جاؤ. فرماتے اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، جانے تو تھا. فرماتے جب میں چلتا ہوا وہاں سے، گئے گویا کہ میں گرم حمام سے گزر کے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ، میں وہاں پہ جا کے بیٹھا، میں نے دیکھا میرے سامنے ابو سفیان ہے. اس لشکر کا سردار کون تھا جنگ احزاب میں؟ ابو سفیان تھا. اب لشکر کا سردار سامنے ہے, فرماتے میں نے تیر اٹھایا اور کمال میں ڈالا. میں کہا کہ اور اس سامنے میں کہا کہ اس کو میں مار دے تو جنگ ہی ختم ہے, پھر سردار مر گئے تو بات ہی ختم ہے نا. پھر مجھے یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اور حکم ہے کہ مجھ کہ ان کو اکسانا نہیں مجھ پر, میں نے تیر رکھ دیا اور واپس آہستہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے میں نے خبر دی. الغرض اس قصے میں دیکھیں دشمن سامنے ہے, سردار بیٹھا ہے, لیکن صحابہ کے حکم کی تعمیل دیکھیں آپ. فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکسانا مت ان کو, کچھ بھی ہو جائے, جبکہ ٹارگٹ دشمن سامنے سردار بیٹھے, تیر مار دے تو بات ہی ختم تھی. لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے تھے اگر وہ اس کو قتل کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے حملہ وار ہو جاتے اور قتل عام ہو جاتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اکسانا نہیں. کیوں نہیں اکسانا؟ وجہ کیا ہے؟ کمزوری کی حالت میں ہم خود دفاع اس وقت کر رہے ہیں, دفاع بھی مشکل سے ہو رہا ہے, اللہ سے یقین ہے, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کامیابی ہوگی, اس کے بھی اسباب ہیں, شرعی اسباب. شرعی اسباب کیا ہیں؟ آپ صرف حکم کی پیروی ہے, اپنی خواہش نہیں. حضرت کی خواہش کیا تھی؟ کہ میں قتل کر دوں, اپنی خواہش کو قربان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ. جبکہ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کون جائے گا, کوئی نہیں اٹھا. شدید تکلیف, شدید, اب دیکھیں کتنی دنیا سے بھوک ہے, پیاس ہے. ایک روایت میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو پتھر باندھتے تھے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے, صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے تھے, بھوک ہے, شدید سردی ہے اور سامنے دشمن ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. 10,000 کی تعداد میں تھے مشرکین. اب یہ دیکھیں اسے تو احزاب کہا جاتا ہے. الغرض اور اس قصے میں یہ بھی پیغام ہے کہ کامیاب اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے. اور جیسا کہ سید حذیفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے اور کمزور کی حالت میں ان کو نہیں اکسایا, آج ہمیں بھی اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے. چھٹا سوال, آج مسلمان بہت طاقتور ہیں, اگر ایک ساتھ مل جائیں تو یہودیوں کا نام و نشان بھی مٹا دیں گے, ہم سب متحد ہو کر دشمن پر غلبہ حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ حقیقت میں آج ہماری حالت کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس حدیث پر ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عنقریب تم پر امتیں ٹوٹنے والی ہیں جیسا کہ کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو کس نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم کم ہوں گے اس دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, تم بہت زیادہ ہوں گے, ولکنکم غثاء کغثاء السیل, لیکن تم دریا یا بہتے پانی کی جھاگ کے مانند ہوگے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف اور ڈر کو, تمہاری ہیبت کو نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دیں گے. تو بادشاہ نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار سے وہن کیا ہے؟ آپ وسلم فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. اس ابو داؤد نے روایت کیا ہے, حدیث نمبر 4297 اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت اور سزا دونوں کو بیان کیا ہے. یہ ہماری اصل حالت ہے اور حقیقت ہے اور یہ ہماری حیثیت ہے اور انجام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آج ہماری حالت جو غثاء کو غثاء سیل ہے, سیل ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ رحم کرے ہم سب پہ. آخری سوال, اگر اس وقت اس مسئلہ کا حل جہاد اور جنگ نہیں ہے تو پھر اور کیا حل ہے؟ کیا صرف درس گاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دینی تعلیم دینا کافی ہے؟ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں, اس وقت عقیدہ یا بد عقیدہ چھوڑیں, کون جہمی, قدری, رافض, اشعری, ماتوریدی وغیرہ بدکار ہے اور کون نہیں ہے, یہ سب چھوڑیں, ہمیں اس مسئلہ کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں فوری حل بتائیں. جواب, فوری حل تو جنگ بندی ہے اور معصوم جانوں کی حفاظت ہے, اور ایسے حالات میں پھر مسلمانوں کی جان, عزت اور مال کی حفاظت کے لیے وقتی طور پر کافر اور ظالم دشمن کے ساتھ صلح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کیا تھا, اور دور حاضر میں یہودیوں کے ساتھ صلح میں یہودیوں کا فائدہ ہے یا مسلمانوں کا؟ اگر صلح ہو جاتی اس وقت مسلمان کو یہودیوں کے ساتھ اسرائیل میں, فلسطین میں, تو کس کا زیادہ فائدہ ہے؟ یاد رکھیں, اس جنگ میں یہودیوں کا اصل مقصد قدس پر قبضہ کر کے اپنا کیپٹل بنانا ہے, اور یہی ان کا خواب ہے، اور اسی خواب کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ خانہ جنگی، فتنہ و فساد کرتے رہتے ہیں، اور صلح کرنے سے ان کے اس مقصد اور خواب کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ کبھی صلح نہیں چاہیں گے، اس لیے فقتاً فوقتاً وہ فساد اور فتنہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس صلح میں مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اپنے عقیدے کو درست اور ایمان کو مضبوط کرنے اور رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، اور امن و امان اور ایمان یہ سب لازم اور ملزوم ہے۔ صحیح ایمان کے بغیر امن و امان ممکن نہیں ہے، اور صحیح ایمان وہ ہے جو شرک اور بدعقیدگی سے پاک ہے، اور عمل صالح اس کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورۃ الانعام نمبر 82 میں۔ اور یہ بات کہ درس گاہوں میں یا مساجد میں بیٹھ کر دینی تعلیمات دینے سے ہی امت کی غصہ اس سیل اور بہتے ہوئے پانی کی جھاگ والی پست حالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ درس گاہوں میں بیٹھ کر کیوں تعلیم دیتے ہو؟ اور درس گاہوں میں یا مساجد میں بیٹھ کر دینی تعلیمات دینے سے ہی امت کی غصہ اس سیل بہتے ہوئے پانی کی جھاگ والی پست حالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور توحید و سنت اور منہج السلف پر جمع کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان اپنے عقائد اور اعمال کو درست کر سکتے ہیں، اور سچے اور پکے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمان بن سکتے ہیں، اور استقامت کا راستہ اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کا حق ادا کر سکتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ان کی مدد و نصرت بھی کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دشمنوں پر بھی غالب رہیں گے۔ اب آخر میں ان لوگوں سے سوال ہے جو ان حقائق کو جاننے سے قاصر ہیں یا جاننا نہیں چاہتے۔ اگر مسلمان اپنی اس پست حالت، غصہ اسر والی حالت کو نہیں بدلتے اور توبہ نہیں کرتے، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اس حالت کا کیا خطرہ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر اسی حالت پر قائم رہے؟ اگر مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، اور استقامت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت نہیں کریں گے، تو ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ چند خوفناک اور خطرناک سزائیں ملاحظہ کریں۔ پہلے نمبر پہ مصیبتوں اور خون ریزی اور ہلاکتوں کا عام ہونا، یہاں تک کہ اہل الصلاح اچھے لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، معروف حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، خرابی ہے عرب کے لیے بہت اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، یاجوج موجود کی جو دیوار اس میں سے اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اپنے دونوں انگلوں کو ملا لیتے ہیں۔ ان کی سے شہادت اور انگوٹھے کو ملا کے فرماتے ہیں، اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ پھر سیدنا زینب مومن رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ہلاک ہوں گے جب ہمارے بیچ میں صالح اور اچھے لوگ بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں، نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں اگر خباثت بہت زیادہ ہو جائے، جس معاشرے میں خباثت زیادہ ہو جائے تو اس معاشرے کی تباہی ہو جاتی ہے۔ وہ دوسری حدیث دوسرے نمبر پہ، کافروں کا غلبہ یہاں تک ہوگا کہ بعض جگہوں اور ملکوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بیماریاں، قحط، بھوک، مہنگائی، بے روزگاری، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، ایسے آپسی اختلافات، جنگ اور قتل و غارت اور خون ریزی کا عام ہونا، یہ سب سزائیں ہوں گی جب نافرمان ہو۔ دیکھیں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاش المہاجرین، اے مہاجر گروہ جو ہے، پانچ ایسی چیزیں ہیں، اگر تمہارے وقت میں آ جائیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے وقت میں یہ چیزیں نہ آئیں۔ اب یہ پانچ چیزیں ہیں، پانچ ایسی چیزیں ہوں گی معاشرے میں، اور پانچ ایسی سزائیں آئیں گی، یہ اس سے بڑھ کر سزائیں ہوں گی۔ فحاشی کا عام ہونا، جب کسی قوم میں ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، فحاشی اور اس کا اعلان بھی ہوگا، اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، میں حیران ہوں کہ ایسی فحش پہلے باتیں تھیں، اب تو آڈیو ویڈیو کیا سب گندگی وہاں پہ موجود ہے، کوئی چھپی فحاشی کی بات نہیں ہے، جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ الا یہ کہ اس میں ایسی بیماریاں جیسے کہ پلیگ کی بیماری، طاعون کی، اور وہ بیماری جو ان میں سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی، وہ بیماری عام ہو جائیں گی. اور اگر وہ ناپ تول میں کمی کریں گے تو سزا کیا ملے گی؟ قحط ہوگا اور مہنگائی ہوگی اور ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا. جب ناپ تول میں نافر ہیر پھیر ہوگی اور دیکھیں کرپشن کیسے کتنا ہو رہی ہے، ہر اعتبار سے ناپ تول میں دیکھیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو ایک نہیں اس کی سزا، تین سزائیں ہوں گی کہ قحط ہوگا، مہنگائی ہوگی اور ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش میں نہ دیتا، سبحان اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی عہد شکنی کریں گے اور وعدہ خلافی کریں گے، وعدے کو توڑیں گے، اسی سے سزا دیکھا، ذرا خوفناک سزائیں ہیں کہ ان کے دشمنوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ ان میں سے ان کے ملک، بعض ملک ان سے چھین لیں گے، جو کچھ کے ہاتھ میں ہے اس کے بعض ان سے چھین لیں گے. اور آخری جو گناہ اور اس کی سزا کہ ان کے جو حکمران ہے، جو امام ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپسی اختلاف اور آپسی خون ریزی اس کے عام ہو جائے گی. ان اللہ و ان الیہ راجعون، کتنی خطرناک اور خوفناک معاملات ہیں. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی جو ہاتھ سے جا رہا ہے، ابھی دیکھیں اندلس پر قابض ہو چکے ہیں. اندلس کہاں ہے؟ حصہ تھا نا ہمارا، اسپین اور پرتگال بنا ہوا اس وقت، آج کہاں ہے؟ قابض ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ قسطنطنی استنبول پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا. سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے 2897 میں کہ استنبول فتح ہو گیا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. لمبا قصہ ہے، تو کسی کا اعتراض ہے، یہ غلط فہمی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے کیونکہ فلسطین، کیونکہ استنبول تو فتح ہو چکا ہے. تو اس نظام کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تو اجماع ہے مسلمانوں کا، اس اہل سنت جماعت کا اس میں اجماع ہے اور واضح ہیں، نصوص ہیں. لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے اس حدیث کی مختلف توجہات دی ہیں. ان میں سے ایک جو بلعماء کے قول ہے کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بھی غیر ممکن ہے کہ یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. جیسے حدیث میں آیا ہے تم یہ گناہ کرو گے تمہیں یہ سزا ملے گی، دشمن تمہارے تمہیں سے بعض چیزیں تم سے چھین لیں گے. یہ بھی ممکن کہ یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. اگر اندلس جا سکتا ہے تو یہ بھی جا سکتا ہے. تو ہم نے کب سوچا ہے اور کب اپنا محاسبہ کیا ہے اور آپ کی طرف واپس پلٹے ہیں؟ الغرض اگر ہماری حالت نہ بدلی تو یہ مکہ بھی اور کعبہ بھی نہیں رہے گا. جیسا کہ سے بخاری کی روایت میں آیا، یہ بھی متفق علیہ حدیث میں سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حبشہ سے ایک شخص آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے وہ شخص، نعوذ باللہ، کہ یہ کعبہ بھی نہیں رہے گا. یہ کب ہوگا؟ جب اس گھر کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوگا. جب تک توحید اور سنت قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ گھر بھی قائم ہے، یہ قرآن مجید بھی موجود ہے، بلکہ ایسا وقت بھی کہ قرآن مجید بھی نہیں رہے گا. جب تک تعظیم ہو رہی اللہ تعالیٰ کے دین کی، اس کعبے کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی، توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر، تو یہ خیر موجود ہے. جب یہ نہیں رہے گا تو کچھ نہیں رہے گا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ اور کیا کر رہے ہیں. جو اصل راستہ ہے نجات کا، کیا وہ اپنا رہے ہیں یا اس سے دور ہیں ہم؟ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جنگیں بھی ہوں گی، فتنے فسادات ہوتے رہیں گے. سوال یہ کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت لوگ حماس کی تائید کرنا چاہتے ہیں، اور بھی کوئی سے سوال آتے رہیں گے، اور ہر زمانے میں اس طریقے سے فتنے فساد ہوں گے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. لیکن اصل بات ہے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ مسلمان اپنا محاسبہ کرے گا جب کسی مسلمان گروہ پر یا جماعت پر یا ملک پر کوئی کافر دشمن حملہ کرے یا کوئی اس پر ظلم کرے, تو فوراً یہ مسلمان جو ہے ہم ایک جسم کے مان, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہمارا ایک جسم ہے, جب ایک حصہ جسم کا در تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا سر جسم در و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اگر ایک ملک میں کوئی مسئلہ اور ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہر مسلمان کو چاہے اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے. کتنے مسلمان ہیں جب سے یہ خون ریزی ہوئی فلسطین میں غزہ میں, سود سے کتنے نے توبہ کی ہے؟ دیکھو رونا رونا تو آسان ہے, سود سے کتنے نے توبہ کی ہے؟ رب کے رام نافرمانی سے, ظلم سے, ستم سے, بدعہ سے, ان خرافات سے, شرک سے کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیوں مصیبت ہمارے سر پہ ہے بار بار. اب سامنے میں نے کہتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں بتایا تو قرآن سنت کی باتوں تو کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا خود بھی ہوش کے ناخن لے اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تائید کس کی کر رہی کس کی نہیں کر رہی, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کون کر رہا ہے, طائفہ منصورہ کون ہے اور کہاں پہ ہے؟ یہ گروہ رہے گا تا قیامت رہے گا, لیکن کون سا گروہ ہے؟ کیا کسی سے مخفی ہے؟ سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس گروہ میں شامل ہے کہ نہیں, سوال یہ ہے. آپ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میں بھی آپ کے قبر میں, نہ میں جاؤں گا نہ آپ میرے قبر میں آئیں گے. کیا اس وقت اگر ہم مر گئے تو ہمارے کیا حشر ہونے والا ہے؟ کہ رب کو ہم جواب دے سکتے ہیں؟ ہم سے مطالبہ کیا کیا جا رہا, ہم کر کیا رہے ہیں؟ ابھی تو ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں, آگے پتہ کون کون سے ملک ہمارے ہاتھوں سے جانے ہیں. اگر ابھی بھی ہم نہیں سنبھلیں گے, نہیں سمجھیں گے, تو پھر کب سمجھیں گے؟ بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا اور اپنے گناہ کو اعتراف کرنے کا اور رب کی طرف واپس پلٹنے کا اور حق کا راستہ اپنانے کا اور حق کا ساتھ دینے کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.